بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف دینی, فکری, مسلمانوں سے متعلق تہذیبی, سماجی وہ معاملات جو آپ لوگوں کے قلوب و اذہان میں اٹھتے ہیں, ہم سب کی خدمت میں رکھیں اور اس پر ان کا نقطہ نظر سامنے لائیں. آغاز کرتے ہیں. سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب مسلمانوں کی 1400-1450 سال پر محیط ایک تاریخ ہے. اس تاریخ میں تہذیبی سطح پر, سیاسی سطح پر, سماجی سطح پر بڑے بڑے چیلنجز مسلمانوں کو درپیش رہے. مسلمانوں کی مختلف سلطنتیں بھی قائم رہیں, لیکن گزشتہ 100 سال اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو بڑی غیر معمولی اہمیت کے نظر آتے ہیں. کم و بیش 100 سال ہی اب مکمل ہوئے ہیں کہ ہماری جو آخری سلطنت تھی متحدہ خلافت عثمانیہ, اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان 100 سالوں کو جو مسلمان امت پہ گزرے ہیں؟ کرائسس کے سال ہیں, تخریب کے سال ہیں, مسلمانوں کی ملت پارا پارا ہوئی, معاشی طور پہ بھی ہم کمزور ہوئے. دنیا کے اسٹیج پر قوموں کی اگر آپ فہرست بندی کریں تو اس میں بھی بالکل ہم نیچے آتے ہیں. کیا غلطی ہوئی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کچھ تکوینی معاملات تھے جس کی وجہ سے ہماری باری ختم ہو گئی, کچھ ہمارے اقدامات تھے؟ 100 سال جو گزشتہ گزرے ہیں مسلمان امت پہ, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟
اس سارے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو میرے نزدیک اس میں 3 چیزیں ہیں جن پر ہمیشہ تدبر کرتے رہنا چاہیے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو عروج دیا ہے تو تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کے عروج کا باعث بن رہی ہیں. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی قوم کب اسٹیج پر نمودار ہو جائے گی, اس کا فیصلہ وہ پروردگار کرتا ہے. لیکن جب کوئی قوم اس طرح غلبہ حاصل کر لیتی ہے یا دنیا میں اپنی ایک جگہ بنا لیتی ہے, اگر تہذیبی سطح پر اس کا مطالعہ کیا جائے تو 2 لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ علم و اخلاق میں برتر ہو گئی ہے. علم ظاہر ہے وہ علم ہے جس کا تعلق اس دنیا کو چلانے سے ہے. یعنی دنیا میں آپ کو ایک کائنات دی گئی ہے, اس کائنات میں ایک آپ کی زمین ہے, اس زمین میں اللہ نے بہت سے خزانے رکھ دیے ہیں, اسی پر آپ کی معیشت معاشرت کا انحصار ہے. ان خزانوں سے آپ نے کتنا تعلق پیدا کیا ہے, علم کو استعمال کر کے اپنے لیے کیا سہولتیں پیدا کر لی ہیں, جو مسائل اجتماعی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کا کیا حل نکال لیا ہے. اس میں جو علم جتنا زیادہ پختہ ہوگا, جتنا زیادہ ترقی یافتہ ہوگا, جتنا زیادہ مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوگا, اتنا زیادہ وہ آپ کے عروج میں کردار ادا کرے گا. اس وقت بھی مغربی تہذیب ہمارے سامنے ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس تہذیب کے بنیادی عناصر بڑے فلسفیوں نے فراہم کیے. اس وقت ہم بعض اقدار دیکھتے ہیں جو سیاست میں اختیار کر لی گئی ہیں, بعض نقطہ نظر دیکھتے ہیں جو معیشت میں استحکام کا باعث بنے ہیں. یہ سب انسانی ذہن کی کار فرمائی ہے. یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ چیزوں کا تجزیہ کرے, اس کی تحلیل کرے, اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسان کو بڑی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو پہلی چیز تو یہی ہے. اخلاق میں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا وہ پہلو قوموں کے عروج و زوال میں زیادہ کردار ادا کرتا ہے جس کا تعلق انسانوں کی اجتماعی زندگی سے. یعنی لوگ کاروبار میں, معاملات میں کتنے کھرے ہیں, کتنے سچے ہیں, کس طرح معاملہ کرتے ہیں, معاہدات کی کتنی پیروی کرتے ہیں, ان کے ہاں زندگی جھوٹ پر استوار ہے یا مجموعی حیثیت سے سچائی کو اختیار کیا گیا ہے, دیانت کو اختیار کیا گیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرتی زندگی میں روح پیدا کر دیتی ہیں. ان میں کسی قوم کا کیا درجہ ہے, وہ کہاں کھڑی ہے, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دنیا میں جتنی بڑی تہذیبیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات تاریخ سے حاصل ہوتی ہیں, اور کچھ تہذیبوں کو ہم نے خود اپنے سامنے دیکھا بھی ہے. یعنی وہ تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتی ہیں جس میں ہمارے پاس زیادہ معلومات ہیں. ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں تو جو آدمی بھی ہمارے ملکوں کو چھوڑ کر مغرب میں آتا ہے, اگر آپ غور کر کے دیکھیے تو وہ سب سے زیادہ کس چیز سے متاثر ہوتا ہے, وہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ لوگوں کے اخلاقی رویے کیا ہیں, یعنی جو نظام بھی انہوں نے بنا لیا ہے وہ اس نظام کی کتنی پاسداری کرتے ہیں. اگر انہوں نے بادشاہت قائم کر رکھی ہوئی ہے تو اس کے حقوق کس طرح سے ادا کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے جمہوریت قائم کی ہے تو اس میں مختلف چیزوں کو کس طرح ربط و نظام میں لاتے ہیں، اور پھر اپنے نظام میں ان کا علم کیسے کام کرتا ہے، یعنی ایک جمود کی صورتحال ہے یا وہ ہر وقت اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کو ریویو کرتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں اور اس میں بہتری کے اسباب پیدا کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو وہاں وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اس مسئلے کے ماہرین جمع ہوتے ہیں، وہ جمع ہو کے اس کی تحلیل کرتے ہیں، ریاست، حکومت، نظام بھی ان سے استفادہ کرتا ہے، یا یہ ہے کہ الگ الگ رویں ہیں، چل رہی ہیں، اس میں جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا. اگر جہالت کو بھی کسی شخص نے علم بنا کے پیش کر دیا ہے تو وہ بھی قبول کر لیا گیا. تو علم کی تنقی ہو رہی ہے، علمی معلومات کی تنقی ہو رہی ہے، جو کچھ معلوم تھا اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کو بار بار دیکھا جا رہا ہے، اس کو کسی مقدس پردے کے نیچے نہیں ڈال دیا گیا بلکہ اس کے تاروں پود بکھیرے جاتے ہیں اگر اس میں کوئی غلطی سامنے آتی ہے. تو خواہ یہ دنیوی علوم ہیں، خواہ یہ سماجی علوم ہیں، خواہ یہ معاشرتی علوم ہیں، جو علوم بھی ہیں، ان سب میں کسی قوم کا رویہ کیا ہے، اس میں ظاہر ہے پھر دور حاضر میں ایجادات بھی ہو گئی. یعنی علم کی برتری ہی نے ایجادات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے. ایجادات نے بے پناہ سہولتیں پیدا کر دی ہیں، اور جہاں سہولتیں پیدا کی ہیں وہاں طاقت بھی بہت بڑھا دی ہے. یعنی اس وقت لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو جتنی طاقت ان کو آلات نے دے دی ہے اس کا کہیں ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو ہر آدمی جو سفر کر کے آئے گا وہ ظاہر ہے کہ علم کی یہ برتری گلیوں میں، بازاروں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ دیکھتا ہے. یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ علم کی جس دنیا سے وہ آیا ہے اس سے کہیں زیادہ یہاں علم آگے بڑھ چکا ہے، اور اس نے نئی نئی دنیائیں فتح کر لی ہیں، اور کئی نئی دنیائیں ہیں جن سے ابھی ہم متعارف بھی نہیں ہوئے لیکن وہ یونیورسٹیوں میں یا تحقیقی اداروں میں زیر بحث ہیں، اور آگے آنے والی دنیا کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اس میں ادارے کیسے بنیں گے اور اس میں سیاست، سماج، معیشت، معاشرت کے معاملات کیسے حل ہوں گے. یہ علم کا پہلو ہے. اخلاقی لحاظ سے بھی آپ دیکھیے، یعنی ایک آدمی جیسے ہی قدم رکھتا ہے اسے یکویہ کا احساس ہوتا ہے کہ قانون کی بحثیت مجموعی حکمرانی ہے. لوگ جو بات کرتے ہیں اس پر بحثیت مجموعی پورے اترتے ہیں. زیادہ تر لوگ دیانت، امانت اور سچائی کی بنیاد پر معاملہ کرتے ہیں، ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. مجموعی نظام آپ کو حفاظت فراہم کرتا ہے. یہ چیزیں جس وقت آپ دیکھتے ہیں تو بالکل صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ علم و اخلاق کی برتری غیر معمولی کردار ادا کر رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مختلف قوموں کو موقع دیتا ہے تو جس طرح سے اس دنیا میں انسان کی زندگی کے ادوار متعین ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جس طرح بیٹھا ہوں ایسے ہی آسمان سے آ جاؤں. مجھے بہرحال ایک بچے کے طور پر پیدا ہونا ہے، مجھے لڑکپن کی عمر کو پہنچنا ہے، مجھے اس کے بعد شباب کو ہاتھ لگانا ہے، اور آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف بڑھنا ہے. وہ 10-20 سال ہوتے ہیں درمیان میں جو پورے شباب کے سال ہیں، اور جس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو فتح کر سکتا ہے. قوموں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے. یعنی قومیں، بحثیت قوم انہی سب مراحل سے گزرتی ہیں. لہٰذا ایسا ہوتا ہے کہ ان پر بھی ایک خاص طرح کا بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے. اس کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ اس کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ کسی قوم میں آپ کو انفرادی طور پر بڑی برتر اخلاقیات کے لوگ، علم کے سچے طالب نظر آ جائیں گے، لیکن قومی حیثیت سے ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے ایک مردہ قوم سے آپ کا واسطہ پڑ گیا،
حرکت نہیں نظر آتی.
یعنی اس کے اندر وہ حرکت نہیں ہوتی جو اس کے ایک ایک فرد کو اضطراب دیتی ہے. تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو موقع کسی قوم کو دیا گیا تھا، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، وہ موقع اس کو ملا، اس میں وہ شباب پر بھی پہنچی، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھاپے کی طرف بڑھی، اور اب اس کے قوا میں اضمحلال ہے. یہ اضمحلال آپ کو یہاں، یعنی زیر بحث وہ نہیں ہوتا کہ اخلاقی خرابی، وہ تو ایک الگ چیز ہے، یا علم میں کمی نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے اندر اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت وہ نہیں رہی. یعنی ایک زوف کی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی کہ وہ اس پر طاری ہو گئی ہے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی قوم آگے دیکھنے کی بجائے ماضی کی اسیر ہو جاتی. یعنی یہ بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیز، ایسے بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، ماضی کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، اپنے آباؤ اجداد کے قصے سناتے رہتے ہیں، ان کو کیا کیا قوت حاصل تھی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتے ہیں، لیکن خود بھی اٹھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اولاد بھی اٹھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ تو کسی قوم پر بھی بعض اوقات یہ چیز طاری ہو جاتی ہے کہ وہ آگے دیکھنے کی بجائے پیچھے دیکھتی رہتی ہے۔ ماضی اپنا ایک حسن رکھتا ہے، ماضی اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور وہی بات صحیح ہے جو ہمارے شاعر نے کہی ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے۔ پابگل رہنا ہی چاہیے، اپنی تاریخ میں ہی کھڑے ہو کر، اپنی ثقافت اور تہذیب کے پس منظر میں کھڑے ہو کر آپ اوپر دیکھتے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے نا پابگل ہونا، نہیں آپ اس میں گڑ کے رہ جاتے ہیں اور اسی کی آپ قصے سناتے رہتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے تو مسلمانوں کی مسجدوں میں چلے جائیے، ان کی مجالس میں چلے جائیے، وہ اپنے ماضی کی برتری کی داستان سرائی میں مصروف نظر آئیں گے، ان کے خطیب بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں باقی بھی۔ اس وقت صورتحال کیا ہے اس کا، اس کے لازمی نتیجے کے اوپر بیلاغ تجزیہ ہونا بند ہو جاتا ہے، یعنی اپنی کسی غلطی کو سمجھنا، اپنی کوتاہی کو سمجھنا یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب یہ ناممکن ہو جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ انسان تو انسان ہے، جب وہ ماضی کا اسیر ہو گیا اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ہم تو یہ تھے اور ہم تو فلاں تھے اور ہماری عمارتیں یہ تھیں اور ہمارے ادارے یہ تھے اور ہمارا علم یہ تھا، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، یہ کسی کی سازش ہی کے نتیجے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنا سارا معاملہ دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔
ایسے ہی ہوتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ دوسروں کی سازش آپ کے خلاف کامیاب کیوں ہوئی، اگر فی الواقع مان لیجئے کہ ہوئی بھی ہے، یعنی اگر آپ کے ہاں بصیرت ہوتی، آپ کے ہاں چیزوں کو سمجھنے کا صحیح دائیہ ہوتا تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر یہ کہ آپ کی تعداد کوئی کم ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی آپ کیوں سازش نہیں کر لیتے، یعنی کر کے دکھائیں ذرا، ان قوموں کے خلاف کر کے دکھائیں جو اس وقت برتری کے مقام پر کھڑی ہیں۔ تو یہ میرے نزدیک تین چیزیں ہیں جو اس کا باعث بنتی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں بھی اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں چیزیں ہوئی ہیں، یعنی علم و اخلاق کے لحاظ سے بتدریج پستی آئی ہے۔ اگر آپ عباسیوں کا عروج کا دور دیکھیں، آپ ہسپانیہ کی حکومت میں امویوں کے دور عروج کو دیکھیں، تو صاف محسوس ہوگا کہ بتدریج علم میں بھی پستی آنا شروع ہو گئی اور اخلاق میں بھی پستی آنا شروع ہو گئی۔ جب علم اور اخلاق میں پستی آنا شروع ہوئی تو پھر آگے بڑھ کر معاملات کو دیکھنا، نئی دنیایں تلاش کر لینا، نئی دنیاؤں کے تقاضے پورے کرنا، اس میں اضمحلال آتا چلا جاتا ہے۔ اس میں اضمحلال آتا ہے تو آپ اپنے روزمرہ معاملات بھی چلانے کے قابل نہیں رہتے اور قوموں کی سطح پر مقروض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیں، اب مغلوں کے آخری زمانے کے حالات دیکھ لیں، آپ ایران کی سلطنت کے بارے میں دیکھیں، یہ تین بڑی سلطنتیں تھیں نا، ایران کی تھی، ادھر مغلوں کی تھی اور ادھر سلطنت عثمانیہ تھی، ان تمام کو آپ دیکھ لیں، آج سے 100 سال پہلے ان کی کیا صورت حال تھی، 200 سال پہلے، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ علم و اخلاق میں کس طرح کی پستی آ گئی ہوئی تھی، اداروں میں کیسا اضمحلال تھا۔ دوسری چیز بھی صاف نظر آئے گی، یعنی یہ قومیں ظاہر ہے کہ دنیا کے اسٹیج پر صدیاں گزار چکی تھیں، یہ کسی زمانے میں اٹھی تھیں، اٹھ کے انہوں نے اپنے شباب کا زمانہ دیکھا تھا، اپنا عروج دیکھا تھا، پھر آہستہ آہستہ مزمل ہوتی ہوئی بڑھاپے کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ بڑھاپے کے جو آثار میں نے آپ کو بتائے ہیں وہی کم و بیش ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ معلوم ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ مغلوں کی سلطنت کے آخری زمانے کو دیکھیں تو وہاں نہ آپ کو کوئی عالمگیر نظر آتا ہے، نہ کوئی شاہجہان نظر آتا ہے، نہ کوئی جہانگیر نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو 15-20 ہیں اگر آپ مغلوں کے آخری زمانے کے حکمرانوں کو دیکھیں تو ان سب کا کردار، ان کی سیرت، ان کی تدبیریں، ان کا نظم، وہ سب کا سب ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب بالکل آخری دور میں پہنچا ہوا ہے۔ یعنی اگر باہر سے کوئی نہ آیا تو یہ خود بھی تحلیل ہو جائے گا،
آپس میں لڑ کے مر
جائے گا۔ وہ جو نزول مسیح کی روایتوں میں آتا ہے نا کہ وہ گلتا گلتا ہی مارا جائے گا، تو یہی صورتحال کم و بیش ان ہماری سلطنتوں کو بھی ہو چکی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ جس میں ہم بہت جذباتی تھے، اس کے آخری زمانے کے حالات پڑھیں آپ، آخری کم و بیش 100 سال کے، تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سلطنت اب اس جگہ ہے ہی نہیں،
یورپ کا مرد بیمار،
وہ ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ مرد بیمار بھی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شاید سرطان کا مرض لائے گا، یعنی اس طرح کی صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ ماضی کی اسیری اقدامات میں دیکھ لیں، طرز عمل میں دیکھ لیں، تقریروں میں دیکھ لیں، خطبات میں دیکھ لیں، جس موقع پر ہمارے لیڈر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے علماء گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، دانشور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ اگر آپ ان کے جذبات کی قدر نہ کریں اور اپنے ماضی کے بارے میں یا حال کے بارے میں کوئی تنقیدی نقطہ نظر اختیار کر لیں، ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. جبکہ زندہ قومیں تنقید اور سخت ترین تنقید کو خندہ پیشانی سے سنتی ہیں. وہ سنتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر صحیح روح پیدا ہوتی ہے. لیکن یہاں نقطہ نظر یہ ہے کہ جو آدمی بھی نقد و نظر کا طریقہ اختیار کرے گا، اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اس نے تو اصل میں ہمارے ذوق کو مردہ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ کیا ہوا، یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہمارا نوحہ پڑھا جا رہا ہے. دراں حالے کہ اگر کوئی سچا مخلص دانشور ہے تو وہ یہی چاہے گا کہ آپ کو حقیقت کی سچی تصویر دکھائے. دیکھیں گے آپ کہ یہ تینوں چیزیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہ سب کی سب اس وقت ہمارے ہاں ہر جگہ آپ کو ملتی ہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض قوموں میں، یعنی ہماری ظاہر ہے کہ مسلمان قوم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں پھر بہت سی اقوام ہیں. مشرق بعید کی قومیں ہیں، مشرق وسطیٰ کی قومیں ہیں، اسی طرح بر صغیر کی قومیں ہیں. تو بعض قوموں میں یہ شعور یا احساس پیدا ہوا ہے کہ انہیں اپنے اس محلال کو دور کرنا ہے. تو ان کے ہاں آپ ادارے بھی بنتے دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں آپ بہتر نظام حکومت بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ہاں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کا انفراسٹرکچر اور ان کے شہر وہ مغربی ملکوں ہی کی طرح نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے تو اٹھنے میں کوئی دقت نہیں. لیکن اٹھنے کا یہ عمل قومی سطح پر، یعنی قوم سے میری مراد مختلف اقوام کی سطح پر، وہ تو ابھی مستقبل بعید میں بھی آپ کو اس طرح نظر آتا ہے کہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ مسلمان مسلمان کی حیثیت سے اور اپنی اس قومی شناخت کے ساتھ اوپر اٹھ کھڑے ہوں، اس میں شاید اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بہت انتظار کی ضرورت ہے.
بڑی بے لاگ اور بڑی بصیرت انگیز آپ نے تبصرہ فرمایا ہے کہ کیا وجوہات ہوئی ہیں جو امت کا زوال ہوا ہے، مسلمانوں کا انحطاط ہمیں نظر آتا ہے. اچھا ہم سب یہ تو سمجھ میں آیا جو تینوں پہلو آپ نے بیان کیے، لیکن عالم اسباب کی اگر نگاہ سے دیکھیں تو ایک فیصلہ ہے آج سے کوئی کم و بیش کوئی 100 سال پہلے، سلطنت عثمانیہ کا، جو دنیا کے اندر عالمی جنگ ہو رہی ہے اس میں وہ ایک کیمپ میں چلے گئے ہیں. بفرض محال اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ اس کیمپ میں جاتے جن کو فتح ہو جاتی، تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تینوں اسباب موجود تھے اور اس کے بعد باہر کا زوال ہونا ہی تھا؟
لیکن زوال تو ہو چکا تھا. ہونا کیا تھا، زوال ہو چکا تھا. اگر وہ جن لوگوں نے فتح پائی ان کے ساتھ بھی جاتے تو تب بھی اٹھنے کے لیے ان کے سہارے کے محتاج ہوتے، ان کی مدد کے محتاج ہوتے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تاہم جس نوعیت کی شکست ہوئی اور اس کے بعد جس طرح پھر حصے بکھرے ہو گئے اور جیسے خود سلطنت کے اندر سے بغاوتیں ہو گئیں اور پھر مختلف قوموں نے اٹھ کر خود قوم پرستی کی بنیاد پر اپنے آپ کو الگ ملکوں کی صورت میں منظم کرنا شروع کر دیا، یہ چیز شاید اتنی جلدی نہ ہوتی. اور جس طرح خود برطانوی سلطنت اب سمٹ گئی، آپ یہ دیکھیں نا کہ برطانوی سلطنت فاتح ہونے کے باوجود بھی سمٹ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کسی کو ابدیت حاصل نہیں ہے. جو اس محلال پیدا ہوا تھا وہ اس محلال اس سلطنت کے بھی خاتمے کا باعث بن گیا. لیکن دنیا میں ایک باوقار جگہ پر وہ جی رہے تھے، جی رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کی ایک عالمی سطح پر حیثیت ہے. تو اس طرح کی چیز شاید ہمارے لیے بھی باقی رہتی.
ٹھیک، نقطہ واضح ہوا ہم سب. اچھا ہم سب، دو ممالک ایسے ہیں اس وقت جو مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ترقی کے پیمانے معیارات ہوتے ہیں ان پر بھی پورا اترتے ہوئے میں نظر آتے ہیں. حال ہی میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے ایک تحقیق شائع کی اور یہ بتایا کہ عالم اسلام کے 50 سے زائد ممالک کے اندر جو ایجادات ہوتی ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ ایجادات صرف ملیشیا میں ہوتی ہیں. جو دو ملک ہمیں ترکی اور ملیشیا نظر آتے ہیں اس وقت دنیا کی قوموں کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہوئے، ان قریب وہ 20 بڑی معیشتوں میں بھی شمار ہونے جا رہے ہیں. وہاں پر آپ جب خود گئے بھی ہیں، رہے ہیں ہم لوگ ملیشیا میں 8-10 سال، آپ نے جائزہ لے کے دیکھا کہ باقی عالم اسلام کس رخ پہ جا رہا ہے اور یہ کس رخ پہ گئے کہ ان کو یہ ترقی کامیابی ملی؟
ان دونوں قوموں کے ہاں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک غیر معمولی فرق واقع ہوا، اور وہ یہ کہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کی طرح یہ بادشاہت کے تحت نہیں رہے. یعنی ان کے ہاں اگرچہ ملیشیا میں ایک طرح کی بادشاہت ہے لیکن وہ آئینی بادشاہت ہے. وہ اسی طرح ہے جس طرح کی بادشاہت آپ کو یورپ کے 12-13 ملکوں میں نظر آ رہی ہے، برطانیہ میں بھی ہے. جمہوریت وہاں قائم کر دی گئی اور پھر جمہوری حکومت کو استحکام بھی حاصل ہو گیا.
اسٹیبلٹی، ہاں.
یعنی یہ نہیں ہوا کہ فوج بار بار مداخلت کر رہی ہے. اگر ملیشیا میں ہم نے 10 سال گزارے ہیں اور اس کی سیاست, معیشت, معاشرت, اس کی تاریخ کو بہت قریب سے دیکھا ہے, تو وہاں اس طرح کا کوئی خلفشار نہیں ہوا. یہ آخری زمانے میں آ کر کئی برسوں کے بعد اس پارٹی سے حکومت دوسری پارٹیوں کو منتقل ہوئی
جی
جو حکومت کر رہی تھی. اس میں عدم استحکام کا بھی ایک زمانہ گزرا ہے, یعنی کم و بیش, لیکن وہ سیاسی عدم استحکام کسی دوسرے کی مداخلت کے ساتھ نہیں تھا. جس طرح کہ ایک قوم اپنے معاملات کو خود دیکھتی ہے, اس کے بادشاہی نظام نے بھی بڑی حد تک اس کو سہارا دیا ہے, خود وہ لوگ جو حکمرانی کر رہے ہیں ان میں بھی لیڈرشپ کے اخلاق کردار بہت بہتر ہے. قوم کو بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں بعض بڑی اعلیٰ صفات ہیں, یعنی اپنی برتری کے زوم میں نہیں ہے, بڑی حد تک متواضع رویے ہیں. یہ احساس ہے کہ ہمیں ترقی کرنی ہے اور علم کی طرف آگے بڑھنا ہے. تو یہ چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عالمی طاقت بن گئے ہیں یا بننے جا رہے ہیں. تاہم اگر مسلمان قوموں میں یا مسلمان ملکوں میں تقابل کر کے دیکھیں تو بہت بہتر آپ کو, یعنی ان کا ملک آپ کو بنا ہوا نظر آتا ہے, ان کے ہاں ادارے موجود ہیں, ان کے ہاں آپ کو وہ انفراسٹرکچر نظر آتا ہے جو اچھے ترقی یافتہ ملکوں میں ہونا چاہیے. اس ماڈل پر کام ہو رہا ہے جو عام طور پر ترقی یافتہ ملکوں نے اختیار کیا ہے. اور پھر قومی زندگی کے یہ خصائص بھی ہیں جن کو ہم دیکھتے رہے ہیں. تو سیاسی استحکام نے بڑی حد تک نتیجہ خیز کر دیا. ترکی میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اگرچہ فوج کا بڑا عمل دخل رہا, لیکن اس سب کے باوصف بہرحال سیاسی عمل جاری رہا کسی نہ کسی طریقے سے. اس نے بہتری پیدا کی, اور بہتری بھی اصل میں ترقی کی طرف اس وقت بڑھی ہے جب سیاسی عمل فوج کو شکست دے کر نتیجہ خیز ہو گیا اور ایک ایسی لیڈرشپ سامنے آ گئی جس میں ہزار نقائص اور خامیاں ہوں گی, کہ اس نے کم و بیش, اب میرا خیال ہے 16 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے, ایک مستحکم حکومت دے دی ملک کو. یہ جو سیاسی استحکام ہے یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. قوموں میں بڑی قوت, بڑی زندگی ہوتی ہے اگر ان کو سیاسی استحکام میسر آ جائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ یہ دونوں قومیں اپنے ہاں ایک آزادی کا تاثر رکھتی ہیں, یعنی ملیشیا میں بھی اگرچہ اس طرح کی جمہوریت اور آزادی نہیں ہے جیسی مغربی ملکوں میں حاصل ہوتی ہے, لیکن بہرحال مشرق وسطیٰ کے ممالک کے مقابلے میں بہت آزادی, جمہوریت بھی ہے, کوئی اخبار بھی نکل آتا ہے, کوئی تنقید بھی ہو جاتی ہے, لیڈر ایک دوسرے پہ تنقید بھی کر لیتے ہیں. انہوں نے ووٹ کی طاقت سے پرانی حکومت کا تختہ بھی اڑ دیا ہے, اور اس وقت اپوزیشن حکومت کر رہی ہے, یعنی جو پہلے اپوزیشن تھی وہی اس وقت حکومت کر رہی ہے. یہی صورتحال کم و بیش ترکی میں بھی ہے, یعنی وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی استبداد اس طرح کا قائم ہو. جمہوریت وہ نہیں ہے جس جمہوریت کا ہم مغربی ملکوں میں مشاہدہ کرتے ہیں, لیکن نسبتاً بہت بہتر صورتحال ہے. اس کے بعد جو ممالک ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام تر شہنشاہیت, عمارت یا استبدادی نظم کے تحت ہیں. وہاں اللہ نے دولت تو بہت دے دی, اور اس کے نتیجے میں آپ چاہیں تو آپ یورپ اور امریکہ سے بھی اچھے شہر بنا کے دکھا دیں. وہ انہوں نے دکھا بھی دیے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا صورت ہے اس کی. آپ پوری امارات کو دیکھ لیں, اور اب سعودی عرب بھی اس راہ پر چل رہا ہے. قطر ہمارے سامنے کہاں سے کہاں پہنچا ہے. عمان کو دیکھ لیں, بحرین کو دیکھ لیں, یہ جتنے بھی, کویت اس سے پہلے بڑی حد تک ترقی یافتہ بن گیا تھا اس پہلو سے, لیکن علم ترقی نہیں پا سکا, علم کی وہ حکومت قائم نہیں ہو سکی. اس کی وجہ کیا ہے؟ استبداد. یعنی استبدادی نظام میں جب آپ لوگوں کی رائے کو ایک دائرے سے باہر قبول نہیں کرتے یا ان کو آزادی کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں دیتے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ہاں علم اس طرح ترقی نہیں کر پاتا, اور جب علم ترقی نہیں کر پاتا تو تنقیدی روش بھی پیدا نہیں ہوتی. تنقیدی روش نہیں پیدا ہوتی تو آپ اپنے ماضی حال پر نظر ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی دولت دے دی تھی ان ممالک کو, اور جو اسباب پیدا کر دیے تھے, اور جس طرح وہ دنیا کے وسط میں موجود ہے, اور دنیا میں بڑی حد تک ایک کنٹرول ان کو حاصل ہو سکتا تھا, وہ ہو جاتا, علم کے معاملے میں بھی ہو جاتا, اگر یونیورسٹیاں بنائی گئی تھیں, اور بڑی اچھی یونیورسٹیاں بعد بنائی گئیں, ان میں علم کی فضا بھی پیدا کر دی جاتی. اسی طرح میڈیا کو وہ آزادی مل جاتی جو مغربی ملکوں میں حاصل ہے, اور جو ان کا سیاسی نظام ہے اس کو وہ تدریج کے ساتھ برطانیہ اور یورپی ممالک کے طریقے پر آئینی بادشاہت یا آئینی عمارت کی طرف بڑھا دیتے. تو میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ جتنی دولت ان کو میسر آئی ہے وہ ترکی کو اس طرح میسر نہیں تھی، وہ ملیشیا کو بھی اس طرح میسر نہیں تھی. ملیشیا کو شروع شروع میں اس طرح کی کچھ چیز میسر آئی، لیکن وہ نہیں تھی بہرحال جو ان ممالک کو میسر ہے. تو ان کی ترقی بڑی غیر معمولی ہوتی ہے اور یہ دنیا کے اچھے ممالک کے برابر کھڑے ہو جاتے. پھر اس کے بعد یہ خواب دیکھا جا سکتا تھا کہ پورا عالم اسلام اپنا ایک نظم، بے شک اسی طرح کا جیسا نظم سلطنت برطانیہ کا آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں قائم ہے، قائم کر کے سعودی بادشاہت کے تحت اپنی خلافت کا احیا بھی کر لے، پھر یہ سوچا جا سکتا تھا. لیکن ابھی تفاوت اتنا زیادہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے مرہون ہو کر رہ گئے ہوئے ہیں. اور اگر آپ وہاں سے یہاں تک دیکھیں تو اس میں ملیشیا شاید سب سے آگے ہوگا، ترکی بھی اس جانب بڑھ رہا ہے. باقی ملکوں میں علم کے لیے، ایجاد کے لیے، نئی دنیائیں پیدا کرنے کے لیے اس نوعیت کا اضطراب نہیں پیدا ہو سکا. اور وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ صرف تنقیدی رویوں کی اجازت دینے ہی سے ہوتا ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا.
ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا یہ بیان کیجئے گا، ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری گاڑی کو پٹری پر ڈال دیتے ہیں، تھوڑا ہم چلنے پھرنے لگتے ہیں، اٹھنے لگتے ہیں، تو اٹھتے ہی فوراً سے بجائے یہ کہ اپنے اعصاب کو، اپنے ارد گرد کو مضبوط کریں، عالم اسلام کا لیڈر بننے کی ایک رمق ہے جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ترکی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی معاشی لحاظ سے ترکی ایک جگہ تک پہنچا ہے، لیکن عالمی طاقتیں جو ہیں اب ان کے ساتھ ایک طرح کا خاموش سائلنٹ وار شروع ہو گئی ہے، اور وہ یہ لگتا ہے کہ جیسے جی وہ پورے عالم اسلام کے حقوق کا ضامن بن گیا ہے، تحفظ بن گیا ہے. اس میں دونوں پہلو سامنے آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھائی ایک مسلمان ہو کیسے سکتا ہے کہ اپنے بھائیوں سے، اپنی امت، اپنے ارد گرد کے ممالک سے بالکل بے نیاز ہو جائے، اور دوسرا پہلو یہ کہ اگر آپ اپنے معاملات کو عالمی سطح پر لے جائیں گے تو پھر تو عالمی طاقتیں موجود ہیں، وہ جو کچھ ترقی آپ نے کی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گی.
یہ ضروری ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ترکی میں جو تبدیلی آئی اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ مذہبی پس منظر کی وجہ سے وہ اسی طرح پورے دستور کو تبدیل کر دینے کی کوشش کرتے جس طرح مصر میں ہوئی. وہاں اخوان کے لوگ اقتدار میں آ گئے تھے، ایک بڑی تحریک چلی جس کو عرب سپرنگ کہا گیا، عرب بہار، اور حکومت ختم ہو گئی. یہ بڑی کامیابی تھی، یعنی ایک ایسا انقلاب برپا ہو گیا جو عام حالات میں آسان نہیں ہوتا. لیکن وہ تدریجی طریقہ جو ترکی کے زعما نے اختیار کیا وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. یہ کیا وجہ ہے، یعنی سبب کیا ہے؟ وہی سبب ہے کہ ہمیں جو ہمارے مذہب نے اور دنیا کے مطالعے نے تعلیم دی ہے کہ سیاسی اور سماجی معاملات، ان میں آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ تدریج کا طریقہ اختیار کریں. اس میں جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اس کے اہداف طے کر لیے جاتے ہیں، لیکن ان اہداف کی طرف آپ پھر تدریج کے ساتھ بڑھتے ہیں. عالمی سطح پر آپ اپنے آپ کو منوا لیں، یا مسلمان ملکوں کا ایک ایسا اتحاد قائم ہو جائے کہ جو اپنی جگہ پر اپنی ایک اہمیت رکھتا ہو، یہ بڑے اچھے اہداف ہیں اور کیوں نہ ہوں کسی قوم کے. لیکن ان اہداف کا سفر آسان نہیں، اس میں وہ تینوں مراحل اسی طرح گزریں گے. اور پہلے مرحلے میں دوسرے کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، دوسرے میں تیسرے کا.
بڑی اہم بات،
یہ بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ آپ قبل از وقت جب یہ معاملات کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ دشمنی رکھنے والے گروہوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ اس سے پہلے کہ آپ کسی جگہ پہنچے حملہ آور ہو جاتے ہیں. دنیا میں یہ کشمکش ہے، اسی جدلیات پر دنیا قائم ہے، اس لیے یہ ہونا ہوتا ہے ہر حال میں. یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، یہ تو خاندانوں میں نہیں روکا جا سکتا، یہ تو چھوٹے چھوٹے اداروں میں نہیں روکا جا سکتا. یعنی لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. قوموں کی زندگی تو معاملے کی نوعیت ہی بالکل الگ رکھتی ہے، اس سے کوئی دوسری قوم اوپر اٹھ رہی ہو تو بہت سی قوموں کے لیے الارم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جو قومی ریاستیں اس وقت بن گئی ہیں ان کو ہم صحیح اصولوں پر منظم کریں. دنیا میں جو سیاسی اقدار وجود میں آ گئے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان سیاسی اقدار کا ہم بہترین نمونہ بنیں. یعنی ہماری ہر ریاست میں بنیادی حقوق کو تحفظ حاصل ہو، قانون کی حکمرانی ہو، بتدریج ہم اچھی جمہوریت کی طرف بڑھیں. یعنی جہاں جہاں بادشاہتیں ہیں یا استبداد ہے وہاں پر بھی آئینی عمارتوں کی طرف قدم بڑھایا جائے، اور جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر، ایک ایسے اصول کے طور پر جو ہماری میراث ہے، امرہم شورا بینہم کی صحیح تعبیر کر کے ہم اس کو مستحکم کریں. ہر جگہ قوموں کے حق خود ارادی کو نہ صرف یہ کہ مانیں بلکہ خود ہمارے اندر بھی اگر کوئی قومیت اپنی کوئی الگ ریاست چاہتی ہے تو فراخ دلی کے ساتھ اس کو قبول کریں. کوئی قیامت نہیں آئے گا اس کے نتیجے میں, اگر وہاں مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہی رہیں گے. لوگ اگر زبردستی اپنے ساتھ ملا کے رکھے جائیں تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا. ہاں, اس کے طریقے اختیار کرنے چاہیے, جیسے کہ برطانیہ اسکاٹ لینڈ کے پورے مسئلے سے نمٹ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ چاروں جن کا میں نے ذکر کیا یہ بنیادی سیاسی اقدار ہے, اور میرے نزدیک یہ ایک لحاظ سے گویا قوم کس جگہ پر کھڑی ہے اس کو ماپنے کا معیار بن گئے ہیں. یعنی انہی چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے کہ کون سی قوم کہاں آگے بڑھ گئی ہے. پھر جو میں نے بنیادی بات کہی کہ یہ اقدار ہیں جن کو حاصل کریں اور علم اور اخلاق کو اپنا ہدف بنائیں. یعنی ہمیں علم میں برتری حاصل کرنی ہے, ہمیں اپنی اخلاق کی تعمیر اور تربیت کا کام کرنا ہے, اور یہ ہمارا مسئلہ ہو. یعنی ہمارے مدرسوں میں, ہمارے اسکولوں میں, ہر جگہ یہ مسئلہ ہو. اس میں ضمنی طور پر بھی نظام تعلیم کو درست کرنا, نظام تعلیم کو یکساں بنانا, نظام تعلیم میں قومی وحدت پیدا کرنا. جو ہمیں نقصانات ہو چکے ہیں اس سے پہلے استبدادی حکومتوں کی وجہ سے یا اس سے پہلے غلامی اور محکومی کے دور میں, اس کا ازالہ کرنا, وہ ہم نے ہر جگہ نہیں کیا. یعنی مختلف جگہوں کا آپ جائزہ لیں تو ابھی بھی تذبذب اور اضطراب کی بہت سی صورتیں آپ کو نظر آئیں گی مختلف جگہوں پر. وہ پہلے مرحلے میں کرنے کا کام یہ ہے. جب تک یہ کام ایک خاص سطح پر نہ ہو جائے اگلے مرحلے میں قدم نہیں رکھا جا سکتا. اگلا مرحلہ بھی کوئی عالمی سطح پر برتری حاصل کرنے کا نہیں ہے, بلکہ خود عالم اسلام کو ایک بلاک میں بدلنے کا ہے. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا فطری طریقہ خود خدا نے پیدا کر دیا ہے. یعنی ہمارا مرکز اور مرکز محسوس وہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ سرزمین عرب میں ہے. سرزمین عرب ہی کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہوا ہے کہ وہ اس کے دین کا مرکز ہے, اور اس کو یہ حیثیت خود خدا کے پیغمبر نے دے دی ہے. وہاں پر ایک بادشاہت قائم ہے, اس نے اتفاق کی, سو اتفاق کی. جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ان بادشاہتوں کو جو وہاں قائم ہے بتدریج آئینی بادشاہوں تو ہمیں بدلنا چاہیے, یہی زمانے کا پیغام ہے. اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی راستہ کھلتا ہے کہ ہم ایسا نظام ہر جگہ بنا لیں جہاں پر اس آئینی بادشاہت سے, میں بار بار کہتا ہوں, وہ تعلق ہم پیدا کر لیں جو تعلق برطانیہ کا آسٹریلیا کے ساتھ ہے, ملکہ برطانیہ یا اب شاہ برطانیہ کا کینیڈا کے ساتھ ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک وحدت علامتی طور پر وجود میں آ جائے گی. یہ جو ہمارے ہاں بہت سی خلافت کے نام پر تنظیمیں بن کے تخریب کاری کرتی ہیں, ان کا خاتمہ ہوگا. ان کے پاس کوئی نیریٹو, کوئی بیانیہ نہیں رہے گا بات بیان کرنے کے لیے. وحدت کا یہ احساس بجائے خود عالمی سطح پر ہماری حیثیت کو بہتر کرے گا, اور اس سے ایک دوسرے کے ممالک کے وسائل سے, ذرائع سے فائدہ اٹھانے کے اسباب نکلیں گے. اور سب سے پہلا کام یہ کریں کہ کم سے کم عالم اسلام کے ممالک میں نقل مکانی پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کا خاتمہ کریں, اور وہ قاعدے بنائیں جس سے لوگ چاہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آباد ہو سکیں. یہ کوئی 40-50 سال تک اگر یہ معاملہ کیا جائے اور علم اور اخلاق میں بھی ترقی کا سلسلہ جاری رہے تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو یہ موقع دے دے کہ وہ دنیا میں اپنی برتری قائم کریں, یا دنیا کی کم سے کم برتر قوموں میں اپنی جگہ بنا سکیں. یہ ناممکن نہیں ہے. عالم اسباب میں ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے
جی,
لیکن اگر راستے اختیار کیے جائیں تو دنیا میں اللہ کے جو قوانین ہیں وہ تو بے لاکھ قوانین ہیں, ان کے تحت نتائج بھی نکلتے رہتے ہیں. بظاہر احوال یہ لگتا نہیں ہے کہ مسلمان اس طرح کے کسی لا عمل کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو.
سب بڑی خوبی کے ساتھ اور بڑی دردمندی متائے درد و سوز حکومت کا رکھتے ہوئے کہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تجزیہ کیا, بڑا بے لاکھ تجزیہ ہے اور ہمیں اپنے گھربانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو 100 سال گزرے ہیں اس میں جتنی نابغہ اور جتنی علمی شخصیات پیدا ہوئیں وہ لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی زرخیزی اور بڑی ذکاوت رکھی تھی, بڑے فہیم اذہان, ان میں سے اکثریت جو تھی وہ امت کو اسی عظمت رفتہ کی بازیافت, ماضی کی ہی خودی خانی اور اسی کے اندر اسی سحر میں ڈبو کر دوبارہ جگانے کی انہوں نے کوشش کی. اس سب میں ایک نعرہ لگا پورے عالم اسلام میں, وہ تھا سیاسی اسلام کا نعرہ کہ ہم نے سب سے پہلے مذہبی حکومتوں کو اپنے ہاں مستحکم کرنا اور پھر یہی ایکسٹینشن کریں گی عالمی سطح پر اس ایجیٹیشن کو پھیلانا ہے. ہم زوال کی طرف جا چکے تھے، جانے کے بعد جو اٹھانے کی تحریکیں اٹھیں اس میں سیاسی اسلام کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس نے ہمیں کیا اور مزید پیچھے دھکیلا ہے؟
اس سے بڑا نقصان ہوا، یہ بھی ایک اگر تدبیر کے لحاظ سے دیکھیں تو قبل از وقت اٹھنے والی تحریک تھی، قومی ریاستیں وجود میں آ گئی تھیں، ان قومی ریاستوں کو پہلے اپنے سیاسی نظم میں مستحکم ہونا چاہیے تھا۔ ان تحریکوں نے جو سیاسی اسلام کے نام پر اٹھیں معاملات کو خراب کیا اور بہت سی جگہوں پر یہ کمزوری کا سبب بن گئیں۔ انہوں نے ایسی کشمکش پیدا کر دی جس میں ہر جگہ قومی ریاست کے مقابل میں ایک مذہبی ریاست گویا مجادلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے نزدیک یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، یعنی یہ معاملہ ہر جگہ اب اس طرح نہیں رہا، مصر میں بھی نہیں رہا، عرب ممالک میں تو پہلے ہی اس طرح کی چیز کو گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔ عرب ممالک سے میری مراد جزیرہ نما عرب کے ممالک، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں بھی اب اس نوعیت کی چیز نہیں رہی، ہمارے ملک میں بھی اب یہ تحریکیں تحریک کے طور پر اپنی قوت کھو چکی ہوئی ہیں۔ عالم اسلام سے الگ مغربی ملکوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ پھر وہ دہشت گرد تنظیموں میں تبدیل ہو گئیں، پھر اس کے بعد ان کے خلاف دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، یہ سب معاملات ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بھی میرے نزدیک کوئی چیز آہستہ آہستہ ختم نہیں ہوتی، اصل چیز یہ ہے کہ کیا فکری سطح پر اب یہ قوت باقی ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ فکری سطح پر یہ قوت ختم ہو چکی ہے یا اب باقی نہیں رہی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو فکری سطح پر بالکل شکست کھا جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ان کو چھوڑ دیں، لوگ تو مجاوروں کی طرح بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ فکری سطح پر جب کوئی چیز ختم ہو جائے تو اس کی پینیٹریشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرا احساس یہ ہے کہ اس میں ایک تو فائدہ ہوا، اس میں ایسے بڑے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مخاطبین میں اسلام پر اعتماد بڑھایا۔
اچھا،
اور جو صورتحال ایک یلغار کی صورت میں پیدا ہو گئی تھی، آپ اخوان کو دیکھ لیں، جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، آپ ڈاکٹر ناصر کے کام کو دیکھ لیں، معشومی کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے نہضہ کو دیکھیں الجزائر میں، ہر جگہ یہ خدمت انجام پائی۔ اس لیے کہ کوئی غلط سے غلط چیز بھی جب دنیا میں اپنا عمل انجام دیتی ہے تو اس کے بعد فوائد ہوتے ہیں، لیکن سیاسی سماجی سطح پر نقصان پہنچا اور شدید نقصان پہنچا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ انہی قوتوں کے اندر پرورش پانے والے لوگوں کے ہاں ایک دوسرا فکر سامنے آنے لگ گیا، اور اس دوسرے فکر کے اثرات اب آپ دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ میں اس کا کوئی بہت تفصیلی ذکر، چونکہ اب وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو مصر میں بھی، عرب ممالک میں بھی، اسی طرح مغرب کے پرانے ممالک میں بھی ایسا ہی معاملہ، آپ انڈونیشیا میں دیکھ لیں، آپ ملیشیا میں دیکھ لیں، خود پاکستان میں بھی، اور بر صغیر کے حوالے سے دیکھیں تو ہندوستان میں بھی، ہر جگہ آپ کو ایک اور طرح چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ زاویہ اگر فی الواقع تعمیری طریقے سے آگے بڑھتا رہے تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ جس چیز کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ تین مراحل میں اگر ہم اپنے احیاء کو یا اپنے اٹھنے کو تین مراحل میں تقسیم کر کے تدریج سے آگے بڑھیں اور اس طرح کی نعرے بازی اور اس طرح کی چیزوں سے نجات حاصل کر لیں تو بہت کچھ پایا جا سکتا۔
اچھا، بڑی ہی خوبصورتی سے پورے موضوع کو آپ نے سمیٹا۔ آخری مختصر سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑے اذہان پیدا ہوئے ان میں سے بہت کم لوگ تھے جو سیاست کے میدان میں آ کے ریفارمیشن کا کام انہوں نے کیا ہو، جیسے ہمیں دنیا کے باقی اقوام میں نظر آتا ہے؟ آپ عہد حاضر میں، عہد قریب میں دیکھ لیں، وہاں نینسل منڈیلا ہے، خود امریکہ کے اندر دیکھیں جو مارٹر کی تحریک اٹھی ہے۔ ہمارا جو مسلمانوں کا پس منظر ہے اس میں کوئی ایک ہمیں بڑی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جو پوری امت کو جوڑ کے پوری امت کا اعتماد بھی اس پہ پیدا ہو اور سیاسی سطح پر وہ اپنے مفادات یا اپنی کسی چیز کو کہتے ہیں ہدف یا حکومت سے ماورا ہو کر لوگوں کو ایک رستہ دے، یہ بھی آپ کو لگتا ہے؟
نہیں، ہمارے یہاں لوگ بہت بڑے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہت الرجال رہا ہے، بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور ہر جگہ ہوئے ہیں۔ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی اقدار کے معاملے میں، سیاسی نظریات کے معاملے میں اور اپنے قومی وجود کے معاملے میں ہمارے یہاں فکری یکسوئی نہیں ہے۔ وہ فکری یکسوئی مغرب میں آج سے دو صدی پہلے پیدا ہو گئی تھی، اس لیے وہاں اب اس نوعیت کے خلفشار کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کہیں غلامی کو موضوع بنانا ہے، کہیں آپ نے ایک قوم کو اٹھانا ہے، کہیں آپ نے جو موجودہ نظام ہے اس میں بہتری پیدا کرنی ہے، تو کم سے کم اہداف آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا حال ابھی یہ ہے کہ ہم ایک اضطراب کی کیفیت میں گزرے ہیں، تو اس وجہ سے بڑے سے بڑا آدمی بھی یہاں پیدا ہو کر اس طرح سے منصہ عالم پر ظہور نہیں کر سکتا. یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے لوگ پیدا ہو جائیں تو لازماً نتائج بھی بڑے ہو جائیں گے، نہیں، اس کے لیے کینوس بھی بڑا ہونا چاہیے، قوم کو بھی یکسوئی کے مقام پر کھڑا ہونا چاہیے، ان کے لیے مواقع بھی اس طرح کے پیدا ہونے چاہیے. وہ اگر نہ ہو تو بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہو کر بھی بس ماضی کا قصہ بن جاتا.
ہم سب اسباب زوال امت، مسلمانوں کے انحطاط کی وجوہات اور وہ کیا عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے اور دوبارہ کیسے اٹھ سکتے ہیں، بڑی تفصیل سے غامدی صاحب سے بڑا فکر انگیز پہلو انہوں نے اجاگر کیا ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.